الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بري الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي كريم رؤوف الرحيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پہ درود پاک پڑھو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین
عرض کی اے رب میرے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں زیاں کار یعنی نقصان اٹھانے والا ہو جاؤں
قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلا امم ممن معک وامم سنمتعهم ثم یمسهم من
فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر اور کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا برتنے دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا
تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ
یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے تو صبر کرو بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون
اور آد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم تو نرے مفتری یعنی بالکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے ہو
یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون
اے قوم میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو کیا تمہیں عقل نہیں
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ
اور اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو.
قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین.
بولے اے ہود، تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں، نہ تمہاری بات پر یقین لائیں.
ان نقول الا اعتراك بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون.
ہم تو یہی کہتے ہیں، ہمارے کسی خدا کی تمہیں بری جھپٹ یعنی پکڑ پہنچی. کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو.
صدق اللہ العظیم.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے اور اپنے عذابوں سے اللہ کریم ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی بدولت ہم اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے، اس کے غضب سے محفوظ رہیں. آمین. بجاہ النبی الامین علیہ وعلیٰ آلہ افضل صلوات و تسلیم. آج مدنی جلد ناظرین ہم اپنے پروگرام کے اندر حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں. حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی کا، اور آپ کو بارگاہ رسالت سے کیسی نوازشیں ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی عنایت تھی آپ پر، اس کا بھی بیان کریں گے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تصوف کی طرف کیسے آئے یہ بھی بیان کریں گے، اور حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک انداز اور طریقہ کار جو ہے وہ کیا رہا، اس کو بھی انشاءاللہ آج ہم اپنے پروگرام کے اندر بیان کریں گے. آپ بھی اللہ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے پروگرام جو ہے وہ دیکھتے رہیے. آئیے خلیل بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. ہر پاسے پیاں نے دہائیاں تیرے نام دیاں، فرش فرش سے روشنیاں تیرے نام دیاں، تیرا تل تندیاں بناواں تیرے نام وچ رکھیاں، مولا شفاواں شانا میرے اللہ نے بڑھائیاں پاسے دہائیاں تیرے نام دیا، کھا کھا دوائیاں جڑے جگ دیاں، اکیلے جگ دے طبیب جتھے زور نہ کہے کھا کھا دوائیاں جڑے جگ دیاں اکینے جگ دے طبیب جتھے زور لگے تھکنے اوتھے کم آیاں دوائیاں تیرے نام دیا رب نے بدھیا شانا مولا تیرے نام دیا اوتھے کم آیاں دوائیاں تیرے نام دیا ہر پاسے پیاں دے دوہاں تیرے نام دیا سب سے
سے آلیا آلیا تیرو Keep
بات ہے، کیا ہی زبردست کلام سنا ہے اور اس میں کیا ہی خوبصورت امام اہل سنت کے ہی اشعار خلیل بھائی نے شامل فرمائے ہیں۔ اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو۔ آپ دیکھیے عظمتوں والے، شانوں والے، رفعتوں والے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، یہ سب شش جہت کے دائرے میں ہے۔ شش جہت کا مطلب ہے چھ سمتیں۔ آج عموماً لوگوں نے چار ہی سمتیں جو ہے وہ سنی ہوتی ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، اور اوپر اور نیچے، یہ بھی کیا ہے؟ سمت ہے ایک۔ تو چھ جہتیں بنتی ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اوپر اور نیچے۔ پنجابی میں اس کو کیسے کہتے ہیں؟ لین دے، چڑھ دے، دکھن تے پہاڑ، اتنے تے تھلے۔ یہ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی اگر آپ شان دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام ظاہری زندگی کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کی رفعت، آپ کی عظمت یہ کوہ طور پر جو ہم کلامی کا شرف ملا اس سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا۔ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان پر جو ہے وہ اٹھایا، بل رفعہ اللہ، یہ بھی قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے۔ تو یہ بھی آسمان بھی کیا ہے؟ اوپر۔ تو سب جہت کے دائرے میں یا اوپر ہیں یا نیچے ہیں یا دائیں ہیں یا بائیں ہیں، یہ جہاں بھی ہیں یہ ان چھ سمتوں کے اندر ہیں۔ اور یا رسول اللہ، آپ کی شان وہ ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے لا مکان کی سیر کرائی ہے، جہاں اوپر نیچے، دائیں بائیں، مشرق مغرب شمال جنوب، جہاں یہ سب کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب جہت کے دائرے میں اور شش جہد سے تم ورا ہو۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بیڑا پار فرمائے۔ آمین۔ بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ و علی آلہ افضل الصلوات و التسلیم۔ ماشاءاللہ، رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد تاری مدنی صاحب قدم القدسیہ آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ اللہ رکن شورا کو سلامت بھی رکھے، باکرامت بھی رکھے، ماشاءاللہ۔ ایک بات جو میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرت امام غزالی کا نام ہی آپ دیکھ لیں، محمد بن محمد بن محمد غزالی، کیا فرمائیں گے سر؟
الحمدللہ، یہ اس گھرانے کا احساس ہے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے یوں ہر ایک کا نام محمد رکھا گیا، اور اسی کا فیضان پوری دنیا میں بٹ رہا ہے، اس نام اور اس شخصیت کا فیضان یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ویسے تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور علم فقہ، اصول فقہ اور فلسفہ اور اس پر آپ یوں سمجھیں کہ ان پر ختم ہو جاتا ہے.
اللہ اکبر،
اتنے بڑے عالم تھے اور بڑے بڑے علماء سے انہوں نے استفادہ کیا.
جی،
لیکن جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ آپ کا علم تصوف پر گرفت ہے آپ کی اور گہرائی ہے. جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتب پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کیسے زبردست انداز میں تصوف کی گفتگو فرماتے ہیں.
جی،
اور آپ کا تصوف آج کل کے جو جھوٹے پیر اور ایسے ہوتے ہیں ان جیسا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق ہے اور اسی کی روشنی میں جو ہے بات کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں.
صحیح.
آپ کی کتابوں کا مطالعہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضل و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور آپ کی کتاب، کچھ کتابیں بہت مشکل بھی ہیں اور کچھ ابحاث بہت مشکل ہیں، جیسے احیاء العلوم کے اندر بعض ابحاث ہیں. عمومی طور پر تو یعنی بہت مشکل پیش نہیں آتی.
جی،
کہ جو ترجمہ کیا ہے المدینۃ العلمیہ کے علماء نے، پانچ جلدوں پر مشتمل ہے، وہ آسان بھی ہے اور اس چیز کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ آپ کی بحث کتنی مشکل کیوں نہ ہو آسان انداز میں اس کا ترجمہ کر دیا جائے، تاکہ عام پڑھا لکھا شخص بھی اس کو پڑھنے میں اور اس سے جو ہے وہ فیض و برکات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. بہرحال مکاشفت القلوب آپ کی ایک ابتدائی کتاب ہے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے اور بالاستیاب کیا جائے تو پھر معلومات ملتی ہیں کہ کتنے اچھے انداز سے اور کتنے مؤثر انداز سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی گفتگو فرماتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی مجھ سے ہی گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی کتابوں کا فیضان ہے. جس نے آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے وہ بخوبی جانتا ہے، اور جس نے نہیں کیا اسے چاہیے کہ یہ مزہ چکھ لے، تو پھر اسے جب پڑھنے کا لطف جو ہے آئے گا اور پھر آتا چلا جائے گا.
اور ایک اور جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کی بات کی استاد صاحب نے، تصوف کی بات کی، عدنان بھائی عجیب کمال ہے کہ آپ احیاء العلوم کو جیسے مثال کے طور پر آپ پڑھتے آئیں، آپ جو ہے مکاشفت القلوب کو پڑھتے آئیں، آپ منہاج العابدین کو پڑھتے آئیں، لباب الاحیاء کو جو ہے وہ آپ پڑھتے آئیں، تو یوں آپ کو محسوس ہوگا جیسے امام غزالی آپ ہی کو سمجھا رہے ہیں.
ایسی
یہ ایک عجیب کمال اور ایک عجیب جسے کہیے کہ آپ کی کتابوں کی بات ہے کہ بندہ جب پڑھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے ہی شاید کہا امام غزالی نے.
سبحان اللہ، واقعی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی جو اپنی مبارک زندگی ہے وہ بھی مختلف ادوار پر تقسیم ہے.
جی،
یوں کہہ لیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ابتدائی آپ کا زمانہ ہے،
جی،
تو وہ تو یوں کہہ لیں کہ وہ تصوف والا نہیں تھا، فلسفے منطق اور اس طرف جو ہے وہ آپ کو اللہ پاک نے بڑا درک عطا فرمایا تھا، اور یوں کہہ لیں کہ اس زمانے میں لوگوں کا فلسفے اور منطق اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کو بڑی شہرت تھی، اور پھر لباس اور زندگی گزارنے کا انداز بھی جو ہے وہ ویسا نہیں تھا جو آخری عمر میں، یعنی جب آپ تصوف کی طرف مائل ہوئے اس طرف جب آپ نے توجہ فرمائی، اللہ پاک نے آپ کے لیے جو ہے وہ راہوں کو کھولا اور آپ نے پھر یوں کہہ لیں کہ دلوں کے چور جو تھے انہیں پکڑنا شروع کیا اور پھر لوگوں کو بھی اس کے بارے میں رہنمائی عطا فرمائی، تو وہ جو زندگی کا پہلا دور تھا چونکہ وہ بھی ایک لوگوں سے یوں ریلیٹڈ تھا اور ایک خاص جو ہے وہ آپ کا ایک مقام و مرتبہ تھا اس حوالے سے، اور پھر بعد میں جب آپ تصوف کی طرف مائل ہوئے تو یکسر زندگی بدل گئی.
جی،
تو آپ نے بہت کچھ یوں کہہ لیں کہ یہ پریکٹیکل میں یا آپ کا لوگوں کے ساتھ جو تعلق تھا وہ آپ دیکھ چکے تھے کہ لوگ کس طرح کرتے ہیں، وہ عجب، وہ غرور، وہ تکبر والا انداز، دوسروں کو حقیر جاننے والا انداز، جیسے خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ جو واقعات پیش آئے اس کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ دوسرے آدمی کو جو ہے وہ اس کے علم کو نہ ماننا یا اس کے مقام و مرتبے کو یا اس کی تحقیر کرنا، یہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی تھی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر ان کو یوں کہہ لیں چن چن کر نہ صرف ان کی نشاندہی فرمائی بلکہ ان بیماریوں کے ساتھ ساتھ ان کے علاج بھی تجویز فرمائی کہ
بھئی
یہ کریں. اب ہوتا کیا ہے، جب آدمی پڑھتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے جب معاشرے کے ساتھ جو ریلیٹڈ افراد ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ رہنے والے جو افراد ہیں معاشرے میں رہنے والے, تو اب وہ دیکھتا ہے آدمی کہ یار یہ بات تو ایسے ہی ہے, یہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تکبر کے حوالے سے فرما رہے ہیں, یہ کام یوں کر رہا ہوتا آدمی لیکن اس کے اندر ریا داخل ہوتی ہے, تو اب وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, اور چونکہ یہ جو تصوف ہے یہ شریعت کی روح ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں یہ اس کا ایسنس ہے. آدمی یعنی شریعت پر عمل کرتے 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 جب وہ کمال کو پہنچتا ہے تو یوں کہہ لے کہ وہ طریقت کے دروازے کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے شریعت کو تھام کر. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں آپ نے, اور یہ انہی کی کتابوں کا جو ہے خاصہ ہے, ان سے پہلے بھی لکھا گیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریقہ تعلیم کو اور آپ کی کتابوں کو اصلاح اعمال کے حوالے سے, اصلاح نفس کے حوالے سے جو دوام, جو شہرت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کتاب کو نہیں, حالانکہ اور کتابیں بھی ہیں. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جن کتابوں سے اکتساب فیض کیا یا جن مشائخ سے کیا ان کے اپنے بھی بڑے بڑے نام ہیں, لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی شہرت جو ہے مثال کے طور احیاء علوم ہی کو دیکھ لیجئے, صرف احیاء علوم نہیں کیمیاء سعادت اس کی اپنی ایک پہچان ہے, مکاشفت القلوب ہے, منہاج العابدین ہے, دیگر اور کتابیں ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جیسے حکیم الامت کہا جاتا ہے نا, واقعی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حکیم الامت بنایا تھا کہ لوگوں کے جو امراض تھے ان کے جو مسائل تھے انہیں جانتے تھے اور پھر ان کے مسائل کا حل لوگوں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے.
واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے کیسے اپنے ایک انداز کو بدلا, اپنے علم کے انداز کو بھی کیسے بدلا, یہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا. ابھی ہم آپ کو قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب زیدہ شرفہ کا بڑا پیارا ایک ویڈیو کلپ دکھانے جا رہے ہیں امام غزالی اور حصول علم دین کے عنوان پر, آئیے ذرا دیکھیے.
امام غزالی علیہ رحمہ نے جو علم دین حاصل کیا نا, آپ کے والد صاحب کو بڑا شوق تھا کہ میرے بچے علم پڑھے, میں نہیں پڑھ سکا میرے بچے علم پڑھے, لیکن ہوا یہ کہ یہ امام غزالی اور آپ کے بھائی امام احمد یہ دونوں بھی بچے ہی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا, تو ان کو آثار نظر آ گئے کہ میں بیمار رہتا ہوں دنیا سے جانے والا ہوں, تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میں علم دین سے محروم رہا لیکن میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میرے یہ دونوں بچے عالم بن جائے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں, یہ تھوڑا سا مال ہے میں انہیں تمہاری سرپرستی میں دیتا ہوں, ان کو عالم بنا دینا بس, یہ کہہ کے وہ فوت ہو گئے. اب وہ جو دوسرے بزرگ تھے انہوں نے انہیں اپنی اس میں لیا کفالت کے اندر اور جو مال چھوڑا تھا وہ خرچ کیا, لیکن وہ ختم ہو گیا جلدی, پھر اس کے بعد جو ان کے پاس تھا وہ خرچ کیا وہ بھی ختم ہو گیا, تو اب انہوں نے امام غزالی اور امام احمد غزالی, یعنی آپ امام محمد غزالی ہیں وہ امام احمد غزالی, یہ یوں, تو ان بزرگوں نے ان دونوں جو ہے وہ بھائیوں سے فرمایا کہ بیٹا تمہارے والد نے جو مال چھوڑا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور جب میرے پاس مال تھا وہ بھی اتنا نہیں ہے کہ میں تم پہ خرچ کر سکوں, اب تمہارے عالم بننے کی ایک ہی صورت ہے کہ کسی مدرسے میں داخل ہو جاؤ, کیونکہ پہلے تو انڈیویجولی پڑھ رہے تھے نا, انفرادی طور پہ پڑھ رہے تھے, اب کسی مدرسے میں داخل ہو
وہاں کفالت بھی ہو جائے گی,
وہاں کفالت بھی ہو جائے گی کیونکہ مدرسے انتظامات کرتے ہیں, کھانا بھی دیتے ہیں, رہائش بھی دیتے ہیں, تعلیم بھی دیتے ہیں, تو اب یہ دونوں بھائی مدرسے میں داخل ہوئے اور اس میں جو شیخ احمد غزالی ہیں وہ بھی اپنے زمانے کے عارف باللہ صوفی باصفا ولی کامل تھے,
اللہ اللہ,
اور دوسرے تو امام غزالی تھے,
ہائے ہائے.
تو اب دیکھیں وہ جو مدرسہ تھا اگر وہ نہ ہوتا,
ہائے ہائے,
اگر مدرسہ نہ ہوتا تو عالم اسباب کے اعتبار سے امام غزالی نہ ہوتے,
اللہ,
کیونکہ جو ظاہری اسباب تھے وہ ختم ہو چکے تھے, والد سر پر نہیں تھے, جو کفیل تھے انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیے تھے, لیکن چونکہ مدرسہ موجود تھا لہذا اس امت کو امام غزالی جیسی ہستی مل گئی.
کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, قربان جائیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات پر. اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے جب علم حاصل کیا تو آپ اس کی جو ہے وہ نوٹس بناتے تھے, اس کے اس کو لکھتے تھے, آج بھی طلبہ ہوتے ہیں کہ وہ نوٹس بناتے ہیں. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا, پھر بات کیسے آگے بڑھی یہ خالد بھائی سے سنتے ہیں. جی خالد بھائی, ڈاکو حملہ آور ہو گئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل کو علم کے لیے، تقوی کے لیے یا اپنی راہ کے لیے چن لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر ایسے خیالات آشکار فرماتا ہے یا اس کے لیے مسبب الاسباب اصل میں وہ ہے، تو پھر وہ ایسے اسباب عطا فرماتا ہے کہ بندہ نہ چاہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف مائل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بات کو واضح کر دیتا ہے اس پر کہ میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو کیسے بھی معاملات ہو جائیں، بندے کی لو اور توجہ یہی لگی رہتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے اساتذہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر بہت سارے نوٹس جمع کر کے، جو اوروں کا اثاثہ جو جس سفر کے لیے جاتا ہے مال و دولت کمانے کے لیے، وہ جب واپس آ رہا ہوتا ہے گھر کی طرف تو مال و دولت لا رہا ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس تشریف لا رہے ہیں، علم سیکھنے کے لیے گئے تھے، تو جو قیمتی موتی اساتذہ عطا فرماتے تھے یہ اپنی ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کرتے رہتے تھے، اپنے پاس لکھتے رہتے تھے، یہ لکھ کر لا رہے ہیں. اب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو سبھی کچھ لے لیا، جس کے پاس جیسا موتی تھا انہوں نے اپنے کام میں لے لیا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ علم کے لکھے ہوئے موتی تھے. ڈاکوؤں کا اپنا کرو فر، اپنا روب اور اپنی اصطلاحات آج بھی اللہ محفوظ فرمائے، لیکن جب کبھی سامنا ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ہاں بھائی کیا ہے تمہارے پاس، نکالو. جو ہے وہ پھر نکالنا ہی پڑتا ہے، دے دیا جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وہ دستاویزات موجود تھیں جو اساتذہ کی بارگاہ میں حاضر رہ کر آپ نے تیار کی تھیں، جو قیمتی موتی آپ نے لکھے ہوئے تھے. اب جب وہ لے لیے نا انہوں نے، تو دولت جس نے محنت سے کمائی ہو اسے جانے کا دکھ ضرور ہوتا ہے.
ایسی بات.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ علم بڑی محنت سے حاصل کیا تھا، اور جس طرح ابھی مفتی قاسم صاحب کے اس کلپ میں ہم نے سنا کہ والد گرامی کی میراث سے علم دین حاصل کیا، وہ ختم ہونے کے بعد پھر اس طرح مدارس کی طرف رخ اور پھر علم دین حاصل کرنا، تو ایک واقعتاً محنت لگتی ہے اس میں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت افسردہ ہوئے اس پر، اور ابھی وہ ڈاکو وہ سارا سامان تقسیم ہی کر رہے تھے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بس دل باندھ لیا آپ نے اور ان کے سردار کے پاس پہنچ گئے. کہا کہ جو تم نے مال لوٹا ہے اس میں تمہارے کام کا کچھ نہیں ہے، جو مجھ سے لیا ہے اس میں ساری علم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تم وہ لے جاؤ گے تمہارے کام تو آئیں گی نہیں، تمہارا کیا فائدہ ہے اس سے، تم ایسا کرو مجھے واپس کر دو. اب ڈاکو نے تانا دیتے ہوئے ایک بات کہی، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتوں کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے تو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ جب تمہارے پاس سے وہ رجسٹر لے لیا گیا ہے تو تم علم سے کورے ہو گئے ہو، مطلب علم تو اس میں تھا تم میں تو نہیں تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے بات سمجھ میں آ گئی اور یہ بھید مجھ پر آشکار ہوا، گویا یہ بات یہ خود نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہلوا رہا ہے کہ غزالی یہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھ. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں اس سے تو گفتگو کرنے کے بعد وہ رجسٹر لے لیا واپس. اب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے گھر آ کر 3 سال تک محنت کر کے ان کتابوں میں، ان رجسٹر میں جو مواد میں نے لکھا تھا، جو نکات میں نے تحریر کیے تھے، وہ سب کے سب زبانی یاد کیے. یعنی پھر وہ ایک مظہر بنا کہ العلم ما فی الصدور، علم وہ ہے جو سینے میں ہے. اور پھر الحمدللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ایک ایسا موقع تھا، ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اس کی بات سے ایک یوں سمجھے کہ اشارہ مل گیا تھا. اس کے بعد میں نے علم کو یاد کرنے میں، علم کو سیکھنے میں جو بہت اسٹرگل کی وہ یہ کہ لکھنے سے زیادہ اس کو سینے میں محفوظ کرنے پر زور دیا. اب صحابہ کرام علیہ مرضوان کی بھی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں تو آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب و روز احادیث ارشاد فرما رہے ہیں. حضور کے زبان حق ترجمان سے جو نکل رہا ہے وہ حدیث مبارکہ ہے. صحابہ کرام علیہ مرضوان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ اتنی احادیث یاد کیسے کیا کرتے تھے،
جی،
تو ان کا ایک جملہ کتابوں میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم علم سیکھ لیا کرتے تھے، حضور سے کوئی بات سنا کرتے تھے، اسے یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا.
واہ واہ واہ.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایک دور وہ تھا کہ جب صرف وہ چیزیں پڑھ رہے تھے جن کا تعلق دلائل سے ہے یا عقلیات سے ہے، لیکن جب وہ باتیں جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، جن کو آپ تصوف کی یا فقہ کی طرف لے جائے، جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرف آتے ہیں تو ایک آپ عالم کے ساتھ زبردست عامل بھی نظر آتے ہیں کہ جو علم سیکھا ہے اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اس کو روشن بھی فرما دیتے ہیں۔
سبحان اللہ، ہر مسلمان کو ہی عمل کرنے والا، احکامات پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔
بے شک
ہماری ایک تعداد ہے کہ جو علم سے بھی دور ہے اور عمل سے بھی دور ہے، تو علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے
انشاءاللہ۔
اور اسی طرح قرآن کریم کا علم ہے، تجوید و قراءت کا جو ہے وہ علم ہے، قرآن کریم کے جو مبارک الفاظ ہیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا علم ہے، یہ تو جو ہے وہ ضروری علوم میں سے ہے جن کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم درست طریقے سے پڑھنا جو ہے وہ آنا چاہیے، یہ بھی سیکھیں، سیکھ کر پھر اس کو فالو بھی کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات تھیوری میں تو بندہ کچھ دیکھ سن لیتا ہے لیکن پریکٹیکل میں آ کر فیل ہو جاتا ہے۔ تو ہم جب تک ہم پڑھتے تھے تب تک تو اصول یہ تھا کہ جو پریکٹیکل میں فیل ہے وہ فل فیل ہے خالد بھائی، جو جیسے آپ کیمسٹری کے پریکٹیکل میں فیل ہیں سو اٹس مینس کہ آپ فل فیل ہیں، بالکل فیل ہیں۔ تو پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے، یہ اسے کہتے ہیں علم پر عمل کی اہمیت کا بیان، یہاں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کو پتا تو ہے کہ ہائیڈروجن گیس کیسے بنے گی لیکن اگر آپ اس کو پریکٹیکل نہیں کر سکتے یا آپ اس کو وہ صحیح نہیں کرتے سو اٹس مینس کہ آپ فیل ہیں۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے، ایک اہمیت اجاگر کرنے کے لیے میں نے ایک جو ہے وہ بات رکھی ہے کہ علم بھی سیکھنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔
سبحان،
الفاظ کی ادائیگی کیسے ہوگی، یہ علم بھی آنا چاہیے، اس کا مخرج کیا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے، اور پھر ادائیگی کیسی ہے وہ ادائیگی بھی صحیح ہونی چاہیے۔ اس طرح نماز کے احکام کی بات بھی ہے، اور بھی جو بھی ہمارے احکامات ہیں ہمیں دین اسلام سکھا رہا ہے ہم اس پر عمل کی طرف بھی آئیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں خیر پائیں گے۔ اس طرح امام غزالی کو ہم دیکھیں تو آپ کی زندگی کے دو پہلو، ایک زہد تقوی والا ہے اور ایک اس سے پہلے والا بھی ہے۔ حضرت ابو منصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، جانشین میر سنت نے اس کو جو ذکر فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ جب پہلی بار امام غزالی جو ہے وہ بغداد میں داخل ہوئے تو ہم نے ان کے لباس اور ان کی سواری وغیرہ اس کی جو ہے وہ قیمت کا اندازہ لگایا تو وہ 500 دینار تھی، یعنی 500 سونے کے سکے۔ پھر جب آپ نے زہد و تقویٰ اختیار کیا اور آپ بغداد چھوڑ کر تشریف لے گئے اور مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے جب آپ واپس جو ہے وہ بغداد آئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پھر امام غزالی کا جو لباس تھا، جو ان کا انداز تھا، جو ان کا سامان تھا، اس کی ہم نے جب ویلیو لگائی تو وہ 15 سکے کم و بیش جو ہے وہ بنتی تھی، 15 سکے 15 قیراط۔ اللہ اکبر، کیا فرمائیے گا صاحب کہ ہماری زندگی میں بھی جو فوکس ہے وہ جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر ہے، فوکس جو ہے وہ چشمے کے اوپر ہے، فوکس جو ہے وہ انسان کی جو ظاہری لکس ہیں ان کے اوپر ہے، فوکس ہے تو موبائل پر ہے، فوکس ہے تو گاڑی پر ہے، بھئی کپڑے بھی اچھے ہوں تو چشمہ بھی اچھا ہو تو لباس بھی اچھا ہو تو گاڑی بھی اچھی ہو، مینز مہنگی ہو، چشمہ بھی مہنگا ہو، لباس بھی مہنگا ہو، گاڑی بھی مہنگی ہو، گھر بھی مہنگا ہو، جو پین استعمال کر رہا ہے پین بھی مہنگا ہو۔ مجھے کسی نے کہا کہ یہ پین ہے اور یہ 15,000 روپے کا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بات بتائی وہ میں نہیں کہوں گا، وہ میں ابھی ناظرین سے شیئر نہیں کروں گا۔ بہرحال کیا فرمائیں گے وسلم کہ لوگ اس طرف جو ہے وہ توجہ کر رہے ہیں اور پھر مہنگائی بھی کر رہے ہیں۔
یہ بات تو ہے کہ ہم اپنے ظاہری جو چیزیں ہیں ان کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں
جی،
اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہماری آمدن کتنی ہے
جی،
اور عمومی طور پر جو ہے وہ اپنی آمدن سے جب زیادہ اخراجات کر لیے جاتے ہیں تو پھر پریشانی بھی دیکھنا پڑتی ہے، اور پھر ایک دفعہ جو ہم نے اپنا جو ہے وہ مقام و مرتبہ معاشرے کے اندر بنا لیا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اب اس سے نیچے نہیں آنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جناب یہ تو اس کی شخصیت کیسی ہے، اور یعنی اپنے آپ کو ظاہری طور پر دکھانے کے لیے بعض اوقات ہم پریشانی بھی مول لے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ صرف ظاہر کو سنوارنے کی کوشش کرنا اور اپنے باطن کی طرف توجہ نہ دینا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ نے فرمایا کہ دو ادوار ہیں، یہ بات درست ہے کہ آپ کا جو پہلا دور ہے زندگی کا وہ علم حاصل کرنے میں اور پھر جو ہے وہ پڑھانے میں گزرا، اگرچہ آپ کا یہ دور بھی بڑا پیارا دور ہے، اس میں آپ نے آپ کی عمر کوئی 28 سال 29 سال تھی، 30 سال کے لگ بھگ ہوگی، تو آپ نے اپنے علاقے کے شیخ المشائق حضرت ابو علی فضل بن محمد فارمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بایت کی، جو سلسلہ نقشبندیہ کا تعلق ان سے بنتا ہے اور یہ سلسلہ نقشبندیہ کے مشائق میں سے ہے اور بڑے مشائق تھے، شیخ المشائق تھے خراسان کے جو علاقے کے اندر، یہ پورا جو علاقہ ہے، تو آپ نے ان کی صحبت بھی پائی، ان کی بایت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو ان معنوں پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نقشبندی بھی ہوئے، نقشبندیوں کے لیے یہ بھی یعنی اچھی بات ہے۔
نقشبندیوں کو تو یوں آج سمجھ لیں کہ پتہ چل رہا ہوگا کہ امام غزالی بھی سلسلہ نقشبندیہ سے تھے، واہ سبحان اللہ۔
تو اور فقہ کے اعتبار سے اب شافعی تھے، تو آپ نے جو ہے وہ اپنے علاقے میں علم حاصل کیا، پھر جرجان آئے، پھر نیشاپور آئے، پھر بغداد میں بھی علم حاصل کیا، اور کیسی زبردست بات ہے کہ آپ کو امام الحرمین حضرت عبد الملک، حضرت شیخ عبد الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے جوینی ان کا جو ہے وہ علاقے سے تعلق ہے، اور لقب بہت بڑا ہے امام الحرمین، اور کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت جو ہے وہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں گزارا اور وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا، اس لیے آپ کو امام الحرمین کہا جاتا ہے، یعنی دونوں حرموں کے امام، تو ان کی صحبت ملی اور پھر جو ہے وہ سب سے زیادہ علم آپ نے امام الحرمین سے حاصل کیا، اور ایسا علم حاصل کیا اور آپ کو ان پر یعنی حضرت امام الحرمین کو امام غزالی پر ایسا اعتماد تھا کہ جب حضرت یہ امام الحرمین کا انتقال ہوا تو یہ انہوں نے ان کی نشست کو سنبھالا، ان کے وہ علمی جانشین بنے،
کیا بات۔
اور پھر جو ہے وہ جب بغداد میں گئے تو بغداد کے جو وزیر تھا نظام الملک، تو اس نے جو ہے وہ مدرسہ نظامیہ میں جو ہے وہ آپ کو استاد مقرر کیا، اب اندازہ لگائیں جو شاہی مدرس ہو پھر اس کا عالم کیا ہوگا، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ جب بغداد شریف میں آئے ہیں تو شاہی مدرس بن کر آئے ہیں،
کیا بات۔
اور پھر آپ نے وہاں پر جو ہے وہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور پہلے بھی پڑھایا تھا، ابھی بھی پڑھا رہے تھے، اور پھر اچانک جو ہے وہ پھر یہ انقلاب برپا ہوا، پھر آپ شام چلے گئے، 10 سال شام میں رہے اور بیت المقدس میں بھی جو ہے وہ آپ نے بہت بڑا وقت گزارا، اور یہ وہ دور ہے جو آپ نے شام کے اندر گزارا، اس میں آپ نے بڑی بڑی کتابیں احیاء العلوم اسی زمانے کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ زمانہ آپ کی غربت کا بھی ہے،
اللہ
یعنی ایسے معاملات آ جاتے تھے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا،
اللہ،
لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھنے کا سلسلہ جو جاری رکھا۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے سلمان بھائی
جی،
کہ جب ہاتھ تنگ ہو جائے نا
جی
اور مالی اعتبار سے ہم کمزور ہو جائیں
جی،
تو پھر جو ہے ہمارے ارادے بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور ہماری ہمتیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن کیسے یہ ہمارے بزرگ تھے کہ مالی طور پر بظاہر مالی طور پر آپ جو ہے وہ غریب ہو گئے، کمزور ہو گئے اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہ رہا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے لکھنے کا کام جو ہے وہ جاری رکھا اور احیاء العلوم جیسی بین الاقوامی شہرت یافتہ کتابوں کو لکھا، اور یہی کتاب آپ کی پہچان بھی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ احیاء العلوم کہیں تو امام غزالی یاد آ جاتے ہیں، اور امام غزالی کا نام لیا ہے تو احیاء العلوم یاد آ جاتی ہے، جو ہے وہ ذہن میں آ جاتی ہے، تو یہ یعنی اس دور کے اندر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور یہ کام کرتے رہے، تو ہمیں بھی ہمت نہ ہارنی چاہیے، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنا جذبہ بلند رکھنا چاہیے، علم پر عمل جو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، رب کی رحمت سے یہ غربت جو ہے نا وہ ہمارے اس نیکی کے کام کے اندر جو ہے رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اور جو ہمارا مشن ہے دنیاوی مشن ہو یا دینی مشن ہو، تو اس پر جو ہے وہ پہلے تو درست ہونا چاہیے اور پھر اس درست مشن پر ہمیں استقامت بھی حاصل ہونے چاہیے. کبھی ادھر کبھی ادھر اپنے جو ہے وہ اپنے جو مشن اور اپنے خیالات کو آپ نے کمزور کر ڈالے, یہ کوئی درست بات نہیں ہے.
کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور خالی جو ہے وہ کپڑے اچھے بنانے پر ہی اور مہنگے جو ہے وہ لینے پر ہی یا دیگر چیزوں کے اوپر موبائل مہنگے مہنگے لینے پر ہی جو ہے بنا توجہ نہ رکھے, کوئی اپنا ظاہر و باطن سنوارنے پر بھی فوکس کر لے. ٹھیک ہے, موبائل رکھا ہوا ہے, موبائل آج کل تو ضرورت بھی ایک جو ہے وہ بن چکا ہے. بھارت موبائل کے بغیر بھی لوگ جو ہے وہ زمانے میں رہ رہے ہیں, الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں. تو بہرحال میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو فوکس ہے اس کو صرف اور صرف اپنے فائنینشیل سٹیٹس کو سٹرونگ کرنے سے اس کو ہٹائیں, صرف اور صرف یہیں پر اس کو لگا کے نہ رکھیں. بڑی پیاری بات جو ہے وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک معمولی سی چیز ہے نا, اس کو آپ کہیں بھی رکھ دیں بالآخر وہ چیز معمولی ہی رہے گی. ایک جیسے روڈ پر پڑا ہوا کنکر ہے, اس کنکر کو آپ جو ہے وہ سونے کی پلیٹ میں رکھ دیں پھر بھی وہ کیا ہے, کنکر ہے اور ہیرا ہے, ڈائمنڈ ہے, ڈائمنڈ ہے اور کہاں پڑا ہوا ہے, کیچڑ میں پڑا ہوا ہے, لیکن پھر بھی وہ کیا ہے, ڈائمنڈ ہی ہے. بلاخر اس کو وہاں سے اٹھایا ہی جائے گا اور اس کی جگہ پر اس کو لایا ہی جائے گا, رکھا جائے گا. تو اپنے ظاہر و باطن کو, اپنے کردار کو خوبصورت بنانے, اپنے انداز کو اچھا بنانے کی طرف بھی توجہ دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سادگی کو بھی اپنایا جائے, سادگی کو بھی اپنایا جائے. اور امین السنت نے اس حوالے سے بڑا پیارا کلام فرمایا ہے آداب طعام کے اندر. اللہ کریم ہم سب کو سادگی اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دنیا دیکھے ہوئے جو افراد جنہیں کہا جاتا ہے عدنان بھائی, ان میں سے ایک بندے کی بات جو ہے وہ میرے ذہن میں رہ گئی. ایک بات انہوں نے کہا کہ جو آدمی جتنا سادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ مضبوط ہوگا, جتنا آپ کو آدمی سادہ نظر آ رہا ہے وہ اتنا کیا ہوگا, سٹرونگ ہوگا, مضبوط ہوگا, کیونکہ اس میں بناوٹ بھی نہیں ہوگی نا عدنان بھائی. بعض اوقات بندے کو اپنا فائنینشیل سٹیٹس مضبوط شو کرنے کے لیے اس کو کچھ کیا کرنا پڑتا ہے, بناوٹ بھی جو ہے وہ اختیار کرنی پڑتی ہے. اور اگر بندہ سادگی جو ہے وہ اپنائے, ایک تو خود جو ہے وہ امن میں رہے گا اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے سادگی اپنائے گا تو خیر بھی پائے گا عدنان بھائی.
بالکل, ظاہر سی بات ہے مسلمان کا فوکس تو جو ہے وہ اللہ تبارک کی رضا پر ہی ہونا چاہیے.
جی,
اور رہی بات دنیاوی اعتبار سے کپڑوں میں عزت تلاش کرنا یا کھانے پینے کے معاملات کی وجہ سے کسی کو عزت دینا یا اس میں عزت سمجھنا, یہ تو دنیاوی اعتبار سے تو یوں کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے, لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عزت کا اور مقام مرتبے کا جو ہمیں ارشاد فرمایا وہ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, زہد و تقوی والا بندہ ہی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو ہے وہ مقام و مرتبے والا ہے جو زیادہ متقی ہے. ہاں ظاہری اعتبار سے ظاہر سی بات ہے آدمی اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو ضروریات کو بھی ضرورت کی حد تک ہی پورا کرنا چاہیے. بعض اوقات دراصل خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں ہم ضرورت جو ہوتی نہیں ہے ایک تو اسے ضرورت بنا لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں نہیں جی یہ میری ضرورت ہے, حالانکہ اگر ایسی بات ہے ضرورت اور حاجت یہ تو ایک علیحدہ سے شرعی اصطلاحات ہیں, اس پر بھی بندہ پوچھے ضرورت ہوتی کیا ہے ذرا وہ تو بتائیں آپ, تو آدمی وہ بھی نہیں بتا پائے گا کہ ضرورت کس کو کہتے ہیں. ہم تو جس چیز کو ضرورت سمجھ رہے ہوتے ہیں, جسے حاجت کہہ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات تو وہ شرعی اعتبار سے ضرورت اور حاجت بنتی بھی نہیں ہے. تو یوں بھی بندے کو غور کر لینا چاہیے, یعنی دنیاوی چیزوں سے جسے اللہ تبارک نے مال عطا فرمایا ہے وہ ضرور نفع اٹھائے, فائدہ اٹھائے, لیکن دیکھ یہ لے کہ وہ فائدہ اٹھانا ہے کس حیثیت سے, کیا میں اس فائدے کے ذریعے اللہ رسول کا قرب پا رہا ہوں یا میں دور ہوتا چلا جا رہا ہوں.
صحیح,
تو یوں جو ہے وہ بات کو بیلنس رکھنا چاہیے اپنے چیزوں کو, اور جو توجہ ہے وہ اللہ تبارک تعالی کی رضا کی طرف ہونی چاہیے, آخرت کی طرف ہونی چاہیے.
میں قربان جاؤں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں.
بالکل
پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں, یہ شان ہو اور سادگی پر قربان جاؤں, آقا کریم کی عاجزی پر قربان جاؤں کہ آپ جو ہے وہ چٹائی پر سوئیں اور جو ہے وہ روٹی کھائیں اور کھجور جو ہے وہ تناول فرمائیں اور زمین پر وہ بھی چٹائی پر جو ہے وہ آرام فرمائیں. اللہ اکبر, کیا خوب لکھا ہے امیر السنت نے, تیری سادگی پہ لاکھوں خلیل بھائی, تیری عاجزی پہ لاکھوں, وہ سلام آج دانا مدنی مدینے والے.
تیری سادگی کے لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, سلام کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی
مدینے کا ہوتا
سردار مدینے کا ہم خار
میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان پہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آپ دیکھیے کہ ایک تو وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے
جی,
ایک تو وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ پانی پی رہا ہے, اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے.
واہ,
ایک وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ پھر بھی کھجور اور پانی سے جو ہے وہ وقت گزار رہا ہے. میں قربان جاؤں, یہ سادگی یہ بندہ زندگی میں لے کر آئے گا, اس سے خیر پائے گا, اس سے خیر پائے گا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا وہ پہلو آج جس کی بنیاد پر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دم جو بھرا جا رہا ہے, اس زمانے میں آپ کا یوں سمجھ لیں کہ وہ فوکس کیا ہو گیا دنان بھائی, چینج ہو گیا. پہلے وہ فوکس جو لباس اور سواری پہ تھا, پھر وہ فوکس چینج ہو کے رضا الہی پر چلا گیا, بھی اللہ کریم راضی ہو جائے.
بالکل ایسے ہی.
اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ میلا کچیلا اور گندا لباس پہن کے گھومتا پھرے, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے مدنی چلے کے ناظرین, جو واضح ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ یا تو بات کو بالکل اوپر لے جائیں گے یا پھر بالکل نیچے لے جائیں گے, افراد و تفرید کا شکار ہو جائیں گے. یا تو بھائی جب لباس کے اوپر آئیں گے تو اتنے بھائی میں نے اتنے ہزار روپے کا جوڑا جو ہے پہنا ہوا ہے, اور جب اگر کوئی سادگی والی بات کرتے تو اس کو کدھر لے جائیں گے کہ بالکل پھٹا پرانا بوسیدہ گندا مندا سا بندہ سوٹ پہن لے, یہ بھی نہیں ہے. تو بندہ اعتدال کے اندر رہے اور سادگی بہرحال اپنائے, اور جو سادگی کا صحیح مفہوم ہے یہ ہر ذی شعور پر کیا ہے, ظاہر ہے مزید تبصرے کی حاجت بہرحال نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. ناظرین کی کالز دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں سادگی نصیب فرمائے.
آمین.
اور میں قربان جاؤں عدنان بھائی جانشین امیر السنت پر.
واہ,
یہ امیر السنت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرا بیٹا سادہ ہے. سبحان اللہ, اللہ ہمیں بھی یہ سادگی کی دولت جو ہے وہ نصیب فرمائے. بہرحال ناظرین کی کالز دیتے ہیں پھر مزید آگے چلتے ہیں. جی
ماشاء اللہ سلمان بھائی, سلسلہ بہت ہی شاندار ہے, اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ان کی زندگی پر جو مدنی پھول مل رہے ہیں, اللہ رب العزت آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو شاد و آباد فرمائے. احمد رضا تاریخ کراچی سے عرض کر رہا ہوں.
شکراً جزیلاً, آباد رہیں خوش رہیں. جی
میں خالد رشید قاری لاہور سے بول رہا ہوں. اس میں میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا. میں نے نا ان کی احیاء العلوم جو کتاب ہے نا وہ شروع کی ہوئی ہے, تو اس میں دو تین لائنیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. لکھا تھا زندگی جو ہے ایک منزل ہے, اور بدن جو ہے بدن ایک سواری ہے, اس پر سوار ہو کر منزل مقصود تک پہنچا جاتا ہے, اور منزل حقیقی جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. لیکن دنیا میں بہت کم لوگ اس علم کی قدر جانتے ہیں. جب سے یہ میں نے یہ تین لائنیں پڑھی ہے نا, اس وقت سے میری زندگی میں چینج آ گیا ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنا خیالات کا اظہار کروں.
کیا بات ہے, مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو.
تین لائنوں کا یہ فائدہ ہے, تو پوری پڑھیں گے تو ان کو کتنے فوائد ملیں گے. حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب القلوب کا ذکر آپ نے کیا,
جی جی,
تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے ہی بڑا استفادہ کیا ہے. اور امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ بہت بڑے مجتہد تھے, اور بہت بڑے عالم تھے, اور پھر اتنے بڑے صوفی بھی تھے, یعنی ایسی زبردست کتاب لکھی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے استفادہ کر کے احیاء العلوم میں جو ہے وہ اس کا فیض جو ہے فیضان جو ہے وہ جمع فرمایا ہے. تو ہمیں بھی قتل قلوب کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. آپ نے ترغیب دلائی, زبردست ترغیب دلائی ہے.
مرحبا جی, کال
سگے اتار محمد عمر حیات تاریخ تعلیم والا سے یاد گزار ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے صلی اللہ کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہے. رات کا موضوع حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. سلمان بھائی میرا آپ سے سوال یہ عرض ہے کہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت جب پڑھتے ہیں تو ان میں جو سب سے نمایاں پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے ان کا نفس کے خلاف جدوجہد کرنا. تو سوال یہ عرض ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف جدوجہد کیسے کر سکتے ہیں اور نفس پر قابو کیسے پا سکتے ہیں, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور پیارے خلیل بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام سنا دیں, مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. جزاک اللہ خیرا.
آمین. مرحبا, کیا اچھی بات. کیا سب کیا فرمائیں گے؟
دیکھیے, نفس کے خلاف تو ہر وقت ہی آدمی کو کوشش کرتے ہی رہنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ نفس شریعت کے خلاف چل رہا ہو. اب شریعت کے خلاف کوئی بھی ایسی بات ہے جو نفس چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کر لوں, لیکن قرآن و حدیث اس کی اجازت نہیں دیتے, شریعت اجازت نہیں دیتی, تو اب تو نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اس چیز سے بچانا ہے کہ شریعت اجازت نہیں دے رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت اجازت دے رہی ہوتی ہے, لیکن اب نفس کی اتباع کرنا جو ہے وہ ہمارے درجات کو تو کمزور کر دے گا, ہماری جو روحانیت ہے اس کو کمزور کر دے گا. تو لہٰذا بعض اوقات اس طرح بھی نفس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. اور اللہ والوں کا یہ انداز دیکھا ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی تو کرنی نہیں ہے, وہ تو تصور بھی ان کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو ہے وہ اللہ پاک کی یوں نافرمانی کریں گے, لیکن وہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے ہی بچاتے ہیں جس سے جو ہے وہ نفس قوت پکڑتا ہو. تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں جیسے مدنی قافلے میں سفر کرنے کو دل نہیں کر رہا, نفس نہیں چاہ رہا کہ مدنی قافلے میں جائے, تو ہمیں اپنے نفس کی کاٹ کرتے ہوئے مدنی قافلے کا مسافر بننا چاہیے. اور سلمان بھائی, ویسے مدنی قافلے میں نفس پر کافی زد آتی ہے نا, جب آدمی جو ہے وہ علاقائی دورہ ابراہ نیکی کی دعوت کرنے کے لیے باہر جائے گا, اور ہم کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز کیوں نہ ہوں, اور وہ کہے کہ میں آپ کی بات نہیں سنتا, تو اب تو ہے نا بات کتنی جو ہے وہ نفس پر گراں گزرے گی. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, جب مسجد میں ہی جو ہے وہ آپ کو آرام کرنا پڑے گا تو پھر گھر کے جو ہے وہ نرم گدیلے بھی یاد تو آئیں گے. تو یہی تو ہے نفس کی مخالفت, کہ آدمی نفس کی مخالفت کرے, اور جو مشن ہے جو ہم نے جو ہے وہ نیت کی ہوئی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, نفس کی کاٹ تو کرنا پڑے گی, اور پھر جو ہے نفس کے خلاف اپنے مشن کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے تو نکلنا پڑے گا.
مدینہ مدینہ, مرحبا, کیا خوبصورت بات تھی. اس پر مجاہدے کا وزن جو ہے جب بندہ ڈالتا ہے تو پھر راہ کی جو ہے وہ درستی کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. میں یہاں مدنی قافلے کا عدنان بھی ذکر آیا ہے, میں یہاں ذکر کروں کہ رکن مرکزی مجلس شورا حاجی شاہد مدنی نام غالب القدسی ہمارے ساتھ ہیں, مجھے ان کے ساتھ سفر کیا ایک مدنی قافلہ یاد آ گیا.
اللہ اکبر.
ہم عدنان بھائی ربیع الاول شریف کے دن مجھے یاد آ رہے ہیں, شاید ربیع الاول شریف کے دن تھے, تو اس میں مدنی قافلے میں سفر کا وہ ہوا کہ سفر کرنا ہے. تو ہم جہاں ہمیں سمت ملی عدنان بھائی, وہ جو مسجد تھی اس میں چھت بھی نہیں تھا.
اللہ اکبر.
ہم جب وہاں پہنچے تو ہمیں پتا چلا کہ مسجد کے اوپر چھت جو ہے وہ نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے وہ ترپال وغیرہ جو ہے وہ اوپر مطلب وہ لگایا ہوا تھا چھت کی جگہ پر, یعنی وہ اس سے بچانے کے لیے, دھوپ وغیرہ سے بچانے کے لیے. تو بہرحال دانوی تین دن کا مدنی قافلہ ہم نے پھر اس مسجد میں کیا, رکن شورا بھی ادھر ہی, ہم بھی تین دن ادھر جو ہے وہ گزارے. اور کیا ہی وہ بھی ایک وقت تھا. اللہ اکبر, کیا بات. سر آپ کو یاد آ رہا ہے؟ یہ
مجھے تو یاد,
مجھے اچھی طرح سے یاد ہے سر, کون کون شرکا تھے کچھ اس کا بھی جو ہے مجھے یاد ہے. بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمائے, مدنی قافلے میں سفر کرے انشاءاللہ. مدنی قافلہ یہ آپ کو زندگی کا پریکٹیکل ایک جو ہے وہ بتائے گا, اور مدنی قافلے کی برکت سے جہاں علم دین سیکھنے کو ملے گا, یہ تو پیورٹی بیس بات ہے, پی ون ہے. دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ایڈجسٹیبل بن جائے گا, ایڈجسٹیبل بندہ بڑی ویلیو رکھتا ہے. اللہ ہمیں بھی بنائے. آگے چلتے ہیں. جی,
میرے پیروں کی کھلیاں بہت سٹی رہتی ہیں, میدے کی گرمی نہیں ختم ہوتی, میدے میں ہیٹ بہت رہتی ہے, لہٰذا مجھے اس کا بتا دیجیے.
اللہ رحمت فرمائے, شفا عطا فرمائے. جی,
عبد المتین اتاری لیا سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اس میں خلیل بھائی سے عرض یہ ہے کہ دانتوں کو جب کیڑا لگ جائے تو اس کا علاج بتا دیجئے اور جب دانتوں میں درد ہو اس کا بھی علاج بتا دیجئے. جزاک اللہ خیر.
آمین. آگے چلتے.
عبد القدوس الحسن خانگا سرا جیسے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے, اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. اور میری سلمان بھائی سے یہ عرض ہے کہ آپ عبدالحبیب بھائی کو کبھی اپنے سلسلے میں شامل فرما دیں ماشاءاللہ. اور میری نعت خان بھائی سے یہ عرض ہے کہ آپ ہمیں یہ والا کلام سنا دیں کہ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. جزاک اللہ الخیر.
آمین. بڑی مہربانی. آباد رہیں, خوش رہیں, ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. جی
میں انڈیا کے شہر گجرات سے بات کر رہا ہوں. میری لڑکی کو کان اور کلے کے اندر درد ہے, اس کا کوئی بہتر علاج بتائیے.
اللہ شفا اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. جی
ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی. سرور کہوں کہ مالک اور مولا کہوں تجھے.
واہ سبحان اللہ. جی
میرا کھانا کھانے کے کوئی 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد جلن ہوتی ہے گلے میں بہت زیادہ.
اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. جی
میرا نام محمد حسین ملیر کھوپرا پار ایک نمبر نارتھ کا بھائی سے میری درخواست ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی.
واہ جی واہ سبحان اللہ. مرحبا. آگے چلتے.
خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے, جس کو دورے پڑتے ہیں اس کا کوئی روحانی علاج کوئی نسخہ بھی عطا فرما دیجئے. دورے کم پڑے اور دورے جب پڑتے ہیں ہاتھ پیر کی انگلیاں مڑ جاتی ہیں, اس کے بارے میں کوئی رہنمائی فرما دیجئے. اور امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں کلام بھی سنا دیجئے.
اللہ رحمت فرمائے. بھائی جان دورے کم پڑے کا کیا آپ کیوں کہ علاج جاننا چاہ رہے ہیں؟ دورے نہ پڑے یہ تمنا رکھیں. مریض ہے یار یہ کم بیمار ہو جائے. کم بیمار کیوں ہو بھائی, صحت یاب ہو جائے, یہ دعا کرنی چاہیے. اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ بعض وقت بچوں کو فٹس جو ہے وہ آتے ہیں, جن بچوں کو نمونیا ہو جاتا ہے ان کی بھی بڑی ڈینجرس جو ہے وہ پوزیشن اور صورتحال ہوتی ہے. اللہ ہم سب کے بچوں کو بھی عافیت عطا فرمائے اور بڑوں پر بھی اللہ جو ہے وہ کرم فرمائے. اس کے بارے میں بتائیے گا. میسیجز بھی لیتا ہوں, کالز بھی کافی ساری ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی موروں کے درد کا علاج بتا دیں. احمد رضا بھائی کا یہ میسج ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے, عافیت عطا فرمائے. بہاول پور سے میسج ہے جی. پروگرام میں کلام سنا ہے ارشاد جان والا. واہ بھائی واہ سبحان اللہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. مدینہ مدینہ. شیخ آصف صاحب ہیں ملتان شریف سے. عالم تیرا پروانہ یہ کلام سنا ہے. بڑی مہربانی جی. امام جامی کا کلام سنوائیں خلیل بھائی سے. بہت شکریہ جی. زاہد بھائی ہیں ناروواز سے. مرحبا خلیل بھائی, کچھ کلام بھی سنائیں پھر علاج بھی بتائیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
شان تیرے
رب بھی درود کھلے ویریاں دے پیراں تلے ویریاں دے پیراں تلے چادر بچھانے والے آ چادر بچھانے والے آلے بچھانے والے آ چادر بچھانے والے آ چادر بچھانے والے آ کتا سونا نام تیرا کیڑا سونا کتا سونا نام تیرا اونچا مقام تیرا کتا سونا نام تیرا اونچا مقام تیرا سچا کلام تیرا سچا کلام تیرا آیت سنانے والے آیت سنانے والے
ایک اور
نبی میں
ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام سنا خلیل بھائی کی آواز میں آپ نے, اور بڑے پیارے انداز میں سنا. یہ انداز ہے دل میں حضور کی محبت بڑھانے والا انداز. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ذوق اور شوق کے ساتھ سننے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے, آمین. چلیں جی خلیل بھائی, کچھ علاج بھی بتائیں لوگوں نے پوچھے.
صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علی محمد. مسوروں میں سوجن ہو یا درد ہو, داغوں میں درد وغیرہ جسے کہا جاتا ہے, یا پیپ آتی ہو, تو اس کے لیے ایک مختصر سا علاج یہ ہے, 5 گرام پھٹکری لے لیں. پھٹکری پھٹکری یہ اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں, تو یہ لے لیجئے. وائٹ سی ہوتی ہے جیسے کہ وہ ہوتا ہے نمک ہوتا ہے, ڈلی ہوتی ہے, تو یہ لے کر اس کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے. پانی میں ڈالیں تو پانی پکے گا تو یہ خود ہی گھل جائے گی. پھر اس کے بعد اس کی کلیاں وغیرہ کی جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح سے کباب خندہ کے نام سے چھوٹے چھوٹے جیسے کالی مرچ ہوتی ہے, اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں, تو یہ لے لیے جائیں. تو اس کو بھی اگر جیسے پیس کر دانتوں پہ ملا جائے تو اس سے انشاءاللہ دانتوں کے درد میں فائدہ ہوتا ہے. صدر و شریعہ حضرت مولانا مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کباب خندہ کا جو میں نے علاج عرض کیا ہے, کسی کے دانت میں درد تھا تو آپ نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا. یوں یہ بابرکت بھی ہے, چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر دانت میں درد ہو, روحانی علاج کے طور پر عرض کر دیتا ہوں, اگر سخت شدید درد ہے تو سورہ قریش 21 بار پڑھنی ہے, اور ہر مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں. شروع جب یہ آیت یہ جب سورہ مبارکہ شروع کریں تو ہر بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے, 21 مرتبہ پڑھنا ہے 21 ٹائم یہ سورہ مبارکہ کو, اور پھر نمک پر دم کر کے پھر اس نمک کو جو ہے دانتوں پر ملا جائے تو انشاءاللہ دانتوں کے درمیان رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے پیروں کی تلیاں جلتی ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے کھانے پینے پہ غور کر لیا جائے کہ کھا پی کیا رہے ہیں. عموماً عام طور سے کھانے پینے سے ہی زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ کھانے ہی سے ہی بندہ بیمار ہوتا ہے اور کھانے سے ہی ٹھیک ہوتا ہے, تو کھانوں پر غور کر لیا جائے. تو اس کے لیے ایک آسان سا علاج یہ ہے کہ عناب آپ لے لیں, بیر کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں, یہ لے کر 5-7 دانے رات کو پانی میں بھگو لیں, صبح اس کو پی لیں. ورنہ ملیٹھی اور سونف ان دونوں چیزوں کو آپ پیس لیں, ہم وزن لے کر جیسے 50-50 گرام, تو اس کو بھی اگر کھانے کے بعد آدھی آدھی چمچ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے فرمایا. تو اس طرح کے جو امراض ہوتے ہیں جس میں کچھ ایمرجنسی کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں باقاعدہ علاج کروانا چاہیے, تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑی بات نہ ہو جائے. تو اس لیے اس کو چھوٹا نہ لیں اور اس کو باقاعدہ چیک اپ کرا کر اس مسئلے کے حل کی طرف جانا چاہیے. بہرحال ایک علاج عرض کر دیتا ہوں کہ جو خشک دھنیا ہوتا ہے گھروں میں استعمال میں آتا ہے, ہم سالن وغیرہ میں لوگ استعمال کرتے ہیں, تو یہ لے کر ایک چمچ اس کو پھانک لیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل, یعنی ایک چمچ پانی سے اس کو کھا لیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل یہ اس حوالے سے دل کی دھڑکن جو تیز ہو جاتی ہے عام طور سے تو اس حوالے سے مفید ہے. صبح شام ایک ایک چھوٹی چمچ اس کو لیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے کان گلے میں درد ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اسباب پر غور کر لیں, کیا وجہ تھی, کس وجہ سے اس طرح سے ہو رہا ہے, تو غور و فکر کریں گے تو کچھ کھانے پینے کے معاملات یا اس طرح کے تو جو بھی ہے اس کو دیکھ لیا جائے, اس کے بعد ہی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. اللہ کریم صحت و تندرستی عطا فرمائے. گلے میں جلن ہے تو گلے میں جلن رہتی ہے تیزابیت کی وجہ سے غالباً شاید یہ ہو, تو اس کے لیے بھی کھانے پینے پہ دیکھ لیا جائے, تیز مرچ مسالوں سے بچا جائے. جن کو معدے میں تیزابیت ہے, بتا رہے تھے کہ گرمی ہے, یا اسی طرح سے گلے کے اندر جو اوپر بخارات اٹھتے ہیں تیزابیت کے گلے میں, پھر اس طرح سے تکلیف محسوس ہوتی ہے, تو کھیرا کھائیں, ککڑی کھائیں, امرود استعمال کریں, اور اسی طرح سے جو کا دلیا استعمال کریں, انجیر اس حوالے سے فائدہ کرے گی, اور لوکی کھائیں, ٹنڈے کھائیں, تورئی کھائیں, لوکی کا جوس پی لیں. لوکی جیسے 50 گرام لے کر اس میں تھوڑا پانی ڈال کر اس کو جوسر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں, اور پھر اگر کوئی بی پی کا مسئلہ نہیں ہے تو تھوڑا سا نمک ڈال لیں, یا پھر کوئی میٹھا ڈالنا چاہیے, ویسے ہی فائدہ مند رہے گا بغیر اس کے, تو اس کو پی لیں, تو یہ تیزابیت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے لوکی شریف.
یہ بلینڈر میں ڈالنا پڑے گا, اس کو جوسر میں ڈالیں گے تو وہ تو پانی کے ساتھ نہیں جائے گا, بلینڈر اس کے لیے, جوسر بلینڈر اصل میں ساتھ لفظ جو ہے وہ چلتا ہے نا, وہ ایک ہی مشین ہوتی ہے, وہ جو بعض کا جوسر بھی ہوتی ہے اور بلینڈر بھی ہوتی ہے. دوبارہ جو خلیل بھائی بتا رہے ہیں تو اس کو وہ لوکی کو پانی میں ڈال کے پانی اور لوکی دونوں کو وہ کرنا پڑے گا نا,
جی
ایسا ہی ہے نا,
جی
وہ پھر بلینڈر میں کام ہوگا. یہ چلے بات, اللہ رحمت فرمائے.
اسی طرح سے مہروں کے درد کے حوالے سے, تو مہروں کے درد کے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں, تو کیا وجہ ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, تو اس کو باقاعدہ کسی اچھے طبیب کو دکھا کر اس کا پراپر علاج کروایا جائے. ویسے چونکہ عام طور سے زیادہ تر ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ یا تو کمزوری ہوتی ہے, جسمانی کمزوری ہوتی ہے, تو وہ کمزوری کے اعتبار سے کچھ دوائیں دی جاتی ہیں, تو وہ کمزوری دور ہوگی تو یہ معاملہ بہتر ہو جاتا ہے. بعض اوقات کوئی اس میں ورم ہوتا ہے, کوئی سوجن ہوتی ہے, تو پہلے اس کا علاج کروانا ہوتا ہے, یا پھر اس کے علاوہ اور بھی دیگر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, تو یہ مہروں وغیرہ کا علاج جو ہے یہ تھوڑا سا نازک ہوتا ہے, تو کسی اچھے طبیب سے آپ اس کا علاج کروائیں باقاعدہ. اور بعض لوگ جو ہے وہ جب مالش وغیرہ کرواتے ہیں کمر کی, تو گھر میں بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ کمر پہ چڑھ جاؤ, تو اس وجہ سے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اٹھنے بیٹھنے میں احتیاط نہیں کی جاتی ہے. یا میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کا پڑھا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ کمر درد کا ایک بہت بڑا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے کہ بندہ جب بیٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن ٹھیک نہیں لیتا, ٹھیک انداز سے کھڑا نہیں ہوتا, ٹھیک انداز سے وزن نہیں اٹھاتے, تو پھر یہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, یا پھر پین کلر دوائیں کھا کھا کر بھی یہ مہروں کے مسائل اس طرح کے ہو جاتے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, تو باقاعدہ کسی اچھے طبیب سے اس کا علاج کروا لیجئے, اللہ کریم خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے.
آمین آمین.
بال پتلے ہو گئے تو اس کے لیے کسٹر آئل آپ 50 گرام لے لیں, اور 100 گرام جو ہے آپ وہ کوکونٹ آئل لے لیں, کھوپرے کا تیل 100 گرام اور 50 گرام کسٹر آئل, ان کو مکس کر کے اس کو بالوں میں لگایا جائے تو انشاءاللہ بال گھنے بھی ہوں گے اور بال میں جو پتلے ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ.
مرحبا ماشاءاللہ. چلے جی علاج بھی ہو گیا, اللہ بیماروں کو شفا اور صحت اور سلامتی نصیب فرمائے, عافیت اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے. گھڑی بتا رہی ہے وقت جو ہے وہ اسلام کی جانب جا رہا ہے, اور منقبت امام غزالی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آخری بات آج کے پروگرام کی میں عرض کرتا ہوں, پھر اس پہ رکن شورا سے ہم جو ہے وہ کمنٹ لیتے ہیں اور پھر آگے منقبت کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سروس کو بیان کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو دیکھا, پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت میں غزالی جیسا کوئی عالم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایسے پسندیدہ بنے, اور پھر آقا کریم نے بھی ان کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ قبول فرمایا. تو ہماری بھی زندگی میں ایک چیز جو ہے وہ ایڈ ہو جائے کہ ہم بھی حضور کی پسند والے جو افراد ہیں ان میں شامل ہو جائیں. کیا فرمائیے گا؟
دیکھیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہو جائے تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو ہمارے دل میں ہے اور ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے اس میں اضافے کے لیے کوشش کرنا ہوگی, اور محبت رسول میں اضافے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا تو محبت رسول عشق رسول میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا, اور یہی اتباع سنت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بننے کا ذریعہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنتوں پر عمل کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا, اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر بھی ایک چیز جو واضح طور پر نظر آتی ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کیا کرتے تھے, اور ویسے تو پیارے آقا علیہ السلام کی سنتیں بے شمار ہیں جسے اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے. اس میں ایک اخلاص بھی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی سنت ہے, اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اخلاص کے پیکر بھی تھے, اور آپ نے اپنی زندگی کے جو سب سے آخری وصیت کی اس میں تھا کہ علی کا بالاخلاص, فرمایا کہ اخلاص کو لازم پکڑ لو. اور پھر جو ہے وہ اسی حالت میں جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو انتقال ہوا کہ جو بخاری شریف تھی وہ آپ کے سینے پر تھی اور آپ یہ وصیت فرما رہے تھے اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہے حدیث رسول سے محبت, اور پھر جو ہے وہ اخلاص کی تلقین, اور بخاری شریف کی تو پہلی حدیث پاک جو ہے انما الاعمال بالنیات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ حدیث پاک سے محبت ہے, اخلاص کی تلقین ہے, اور اسی حالت میں آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے, آپ کے فرامین سے کتنی محبت کتنا پیار تھا, اور پھر نیکی کی دعوت دینے کے وہ جو پیاری سنت ہے اس کا کیسا پاس تھا کہ آپ لوگوں کو اخلاص کی اور نیکی کی جو ہے وہ دعوت دیتے ہوئے اس دنیا سے جا رہے ہیں. کاش ہمیں بھی سنتوں سے محبت ہو جائے, سنتوں کا پیغام عام کرنے سے محبت ہو جائے, اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, خود بھی نیکیاں کرنے کا موقع ملے گا, سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملے گا, اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینے کی بھی سعادت نصیب ہوگی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین آمین. مرحبا جی خلیل بھائی منقبت.
اپنے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکات و معالیہ میں لکھا ہوا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں.
تیرے در پہ آؤں امام غزالی, تیرے در پہ آؤں امام غزالی, تیرا فیض پاؤں امام غزالی, امام غزالی.
گزاری میری روح بیمار تاکہ
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام
مصطفی جان رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو سید مت کے خود سیکھ گے ہر رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام